الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم مرتبے میں جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا اس نے بنیامین کے گرفتار ہو جانے کے بعد اپنے باقی نو بھائیوں سے یہ کہا کہ بنیامین کو گم کر کے باپ کو منہ دکھانے کی مجھے تو جرات نہیں ہے، تم سب کے سب لوٹ جاؤ اور جا کر اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں عرض کرو، اے ہمارے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کسی معتمد شخص کو سرزمین مصر میں بھیجیے اور وہاں سے تحقیق کروائیے، یا پھر ان قافلے والوں سے ملاقات کیجئے جو ہمارے ساتھ تھے اور جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بھائی واپس لوٹے اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو کچھ ہوا تھا وہ عرض کیا، اور اب کے بار یہ اپنی بات میں پکے اور سچے تھے، لیکن انہیں یہ شبہ تھا کہ ہمارے والد محترم ہماری اس بات کو قبول نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ پہلے ایک مرتبہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں ہم انہیں دھوکہ دے چکے ہیں، تو اب کے بار بنیامین کے بارے میں ہم جو کچھ بھی کہیں گے تو ہمارے والد محترم ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے بطور قوت اور بطور ثبوت کے اور اپنی بات کی تائید کے یہ کہا کہ آپ دو کاموں میں سے ایک کام کر لیجئے یا دونوں کر لیجئے، سرزمین مصر میں کسی کو بھیج دیجئے، پوچھ لیجئے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، یا پھر یہ کہ وہاں تک کسی کو بھیجنے کا اہتمام نہ کرنا ہو تو یہاں سے ایک بہت بڑا قافلہ گیا تھا، اسی قافلے میں ہم لوگ بھی شریک تھے، اور جب بنیامین کی گرفتار ہوئی وہ بھی وہاں موجود تھے، انہی سے پوچھ لیا جائے۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص حق پر ہو اور اسے یہ شبہ ہو کہ سامنے والا میری اس بات کو قبول کرنے میں تردد کرے گا کسی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے، اور اس کے تردد کی وجہ سے اس کے میرے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اسے اس کو بدگمانی سے بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بنیامین کے معاملے میں حق پر تھے، اور انہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی گمشدگی کے قرینے کی وجہ سے یہ شبہ ہو رہا تھا کہ والد محترم ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، اور ہمارے والد ہمارے معاملے میں خاموخواہ بدگمانے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی صفائی کے لیے دو دلیلیں پیش کی، اور اس عمل کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ہوتی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مدینہ منورہ کی گلی سے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ گلی کے سرے پر آپ کی نظر دو صحابہ پہ پڑی، دو صحابی کھڑے تھے، تو آپ نے دور ہی سے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ اور کوئی اجنبی عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے متعلق بدگمانی کوئی کر سکتا ہے؟ آپ اللہ کے رسول، آپ کے متعلق کوئی بدگمانی بھی کر سکتا ہے کہ آپ رات کے اس وقت کسی اجنبی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اگر بالفرض بالتقدیر کسی اجنبی عورت کے ساتھ آپ چل بھی رہے ہوں تو یہ کوئی بدگمانی کر سکتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ کسی غلط ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں اسی طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ پیدا کر سکتا تھا اور بدگمانی میں تمہیں مبتلا کر کے کفر میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے کہ نبی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ کفر ہے۔ اس وجہ سے میں نے وضاحت کر دی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی اس مسئلے کی تائید ہوئی کہ اگر کوئی شخص حق پر ہے اور سامنے والے کو کسی قرینے کی وجہ سے یا کسی شبہ کی وجہ سے بدگمانی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ شخص جو حق پر ہے اسے اپنی وضاحت کر کے سامنے والے کو بدگمانی کے گناہ سے بچا لینا چاہیے۔ کہا انہوں نے جو کچھ کہنا تھا، لیکن عربی میں ایک محاورہ ہے کہ الکذوب لا یصدق، جھوٹ بولنے والے کو کوئی سچا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک فطری چیز ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات کو تسلیم نہ کر سکے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا کر سکتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی اپنے اجتہاد میں خطا کر سکتا ہے۔ یہ علماء کرام کے لیے ہے، مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر اجتہاد میں خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہے، تو مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ نبی بھی بغیر وحی کے اجتہاد کرتا ہے تو اس میں بھی خطا اور ثواب کا احتمال ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کھجور کی پیداوار کے متعلق اپنی طرف سے ایک مشورہ دیا، اور یہ کوئی بذریعہ وحی آپ کے علم میں بات نہیں آئی تھی، بلکہ آپ نے ایک اجتہاد فرمایا، آپ نے اپنی قوت سے کام لیا اور ان کو مشورہ دیا کہ بھئی دیکھو ایسا کرو، اب پیداوار میں جو ہر سال نفع ہوتا تھا اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے مشورے پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، معاملہ کچھ گڑبڑ سا معلوم ہوتا ہے۔
تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ میرا اجتہاد تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہارے دنیاوی امور میں تم مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو، ہر معاملے میں میرا مشورہ لینا ضروری نہیں ہے اور ہر مشورے میں میرے مشورے پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اجتہاد میں نبی بھی خطا کر سکتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عام مجتہد جب خطا کرتا ہے تو وہ اپنی خطا پر زندگی بھر رہ سکتا ہے، بخلاف پیغمبر کے کہ پیغمبر اجتہادی غلطی بھی کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ بہت جلدی اسے متنبہ کر کے اس غلطی سے اسے ہٹا لیتے ہیں. جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے، کوئی پیغمبر نہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو سکتا ہے نہ گناہ صغیرہ کا، یہ عصمت انبیاء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے کہ اوپر سے وحی نہیں آئی اور خود پیغمبر اپنے قرائن سے کوشش کرتا ہے کہ میں حق تک پہنچوں، جیسے اس مسئلے میں اوپر سے وحی کوئی نہیں اتری، اب قرائن کو سامنے رکھ کر خود کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس میں پیغمبر خطا کر سکتا ہے. لیکن پیغمبر اس خطا کے اوپر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا. اجتہادی امور میں بھی اللہ جل جلالہ وعام منوالہ پیغمبروں کو جلدی سے متنبہ کر کے اس خطا سے ہٹا دیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں بھائی میں تمہاری بات نہیں مانتا، یہ بنیامین کے معاملے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے. فصبر جمیل، بس صبر یہی بہترین راستہ ہے، اور ایسا صبر جس میں کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی. اور دوسرے بعض حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب پوری کارگزاری آئی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنیامین جب گرفتار ہو گئے اور بنیامین کے سامان میں سے وہ شاہی پیالہ نکلا تو تم نے عزیز مصر کے سامنے بنیامین کی صفائی کی کوشش کی تھی کہ نہیں؟ تم جو یہاں سے وعدہ دے کر گئے تھے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اس کی حفاظت کی، تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ سامان اس کے، جب وہ شاہی پیالہ اس کے سامان سے برآمد ہوا تو تم نے کیا کیا، یہ بتاؤ. تم نے یہ کہا کہ یہ ہمارے بھائی نے نہیں کیا ہوگا یا کسی اور نے رکھا ہوگا، تحقیق کرو. بجائے اس کے کہ تم بنیامین کی طرف سے دفاع کرتے، تم نے تو بنیامین کو چور ٹھہرانے کے لیے اس کے بھائی یوسف کا حوالہ دیا. بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے جی نے یہ پلان وہیں گڑ لیا تھا کہ بنیامین بھی گرفتار ہو جائے تو اچھا ہے. فصبر جمیل، بس صبر جمیل، صبر جمیل. 40 سال سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہیں اور 40 سال سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام غم میں مبتلا ہے، اور ما فوق الفطرت محبت تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ من جانب اللہ تھی، اس لیے کہ ایک آزمائش تھی. لیکن 40 سال میں نہ کسی سے کوئی شکایت، نہ کسی سے کوئی انتقام، نہ کسی سے کوئی عرض و معروض، اللہ جل جلالہ و عم منوالہ کی طرف رجوع ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور جس قدر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اسی قدر اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے کی توفیق بھی مل رہی ہے، اور کثرت بکا اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے جس قدر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی بینائی کمزور پڑتی جا رہی ہے، اسی طرح اس صبر و ضبط کی وجہ سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی بصیرت ترقی کرتی جا رہی ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسا درد 40 سال تک دبانا یہ پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. فصبر جمیل، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی حالت کو دیکھیے کہ 40 سال سے ایک بچے کو کھو چکے ہیں اور اس کے ملنے کے آثار بالکل نہیں، ظاہری اسباب میں یوسف مل جائے اس کا کوئی قرینہ نہیں. لیکن پھر بھی کیا یہ ارشاد فرماتے ہیں، اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالی ان تینوں کو میرے پاس لے آئیں گے. پیغمبر اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. انہ ہو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ حکمت والا ہے. اب اتنا صبر و ضبط 40 سال سے اور غم کو دبائے ہوئے ہیں، زبان پہ کوئی بات نہیں آتی، سینہ غم سے بھرا ہوا ہے، دل کو ہلکا کرنے کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ رجوع اللہ ہو چکا ہے. لیکن اسی پرانے غم پر جب یہ ایک اور تازہ غم لاحق ہوا، تو 40 سال میں پہلی دفعہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئے، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. 40 سال میں پہلی دفعہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. بھائیوں سے الگ ہو گئے، وتولا عنہم، ایک طرف ہو گئے کہ اب میں اس قسم کی بات سننا نہیں چاہتا. یہودا بھی گم ہو گیا، بنیامین بھی گم، اور یوسف تو گم ہے ہی. وتولا عنہم، ایک طرف ہو گئے ان سے الگ. وقال یا اسفا علی یوسف، اور آپ نے فرمایا ہائے افسوس یوسف پر. وابیضت عیناہ من الحزن، اور آپ کی آنکھیں فراق کے غم کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی. فہوا کظیم، اور وہ جی ہی جی میں گھٹے جا رہے تھے، اپنے غم کو دبائے ہوئے تھے، کسی کے سامنے بیان نہیں. مفسر مقاتل نے لکھا ہے کہ 40 سال سے رو رہے ہیں یوسف کے فراق پر، لیکن اپنے بیوی بچوں، اپنے دوست احباب، کسی کے سامنے زبان سے کچھ نہیں فرما رہے ہیں. آدمی اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کسی کے سامنے کچھ بیان تو کرتا ہے. اور گزشتہ 6 سال سے بینائی مکمل طور پہ جا چکی ہے، مکمل طور پہ جا چکی ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے ایک روایت لکھی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میرے والد یعقوب کی کیا خبر ہے؟ تو عرض کیا کہ وہ تو آپ کے غم میں بہت رو رہے ہیں، اور آپ اپنی بینائی بھی کھو چکے ہیں، لیکن انہوں نے صبر جمیل کا اختیار، صبر جمیل کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. جبریل، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے والد کا غم کتنا ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے یوسف، اے خدا کے پیغمبر، اگر 70 عورتیں ہوں اور 70 عورتوں میں سے ہر ایک اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کھو بیٹھے، اپنے نور نظر کو کھو بیٹھے، اپنے لڑکے کو کھو بیٹھے، اور ان 70 میں سے ہر ایک پر جو غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، ان سارے غموں کو جمع کر دیا جائے، تو یہ سارے غم مل کر بھی تیرے باپ کے غم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس قدر غم ہے تیرے بارے میں. جبریل، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے والد کو اللہ تعالی نے اس غم کے بدلے میں کیا عطا فرمایا ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے فراق کے غم میں جو تمہارے والد گھٹے جا رہے ہیں اور اس پہ جو صبر کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمایا ہے. جبریل، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ملاقات مقدر کی ہے کہ نہیں؟ جبریل نے فرمایا کہ ہاں، ملاقات مقدر ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی بہت غموں سے گزرا ہوں، لیکن اگر میری میرے والد یعقوب کے ساتھ ملاقات مقدر ہے، تو صرف اس خبر پر کہ میرے والد سے میری ملاقات ہونے والی ہے، میں اس قدر خوش ہوں کہ اپنے پچھلے سارے غموں کو بھول چکا. دونوں باپ بیٹوں کو اس قدر محبت، لیکن اللہ جل جلالہ وعام من والہ کے حکم کے تابع اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ ملاقات نہیں. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ لیٹے ہیں اپنے بچپن میں اور نیند میں کچھ کھرراٹے لینے لگے تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں تشویش ہونے لگی کہ میرے بیٹے کو کیا ہو رہا ہے, اور اس قدر محبت تھی اور اس قدر تشویش ہوئی کہ آنکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو گئی. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میرے نبی کو اور دیکھو میرے بندے کو کہ نماز میں ہے, میرے سامنے کھڑا ہے اور اس کی آنکھیں کسی اور کو تلاش کر رہی ہے. یہ آنکھیں جو مجھ سے ہٹ کر کسی اور کو تلاش کر رہی ہے, اسے اس کے بدلے میں نابینا ہونا پڑے گا. اور یہ جس شخص کی محبت کی وجہ سے نماز میں اس کی طرح متوجہ ہو رہا ہے, 40 سال تک اس کا فراق اسے برداشت کرنا پڑے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے ان میں سے 2 گھونٹ اللہ کے نزدیک نہایت ہی زیادہ محبوب ہے. جس وقت اسے غصہ آئے اور غصے کو پی جائے, یہ گھونٹ اللہ کو بہت محبوب ہے. جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعدت للمتقین, جنت ہم نے متقین کے لیے تیار کی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, اور متقین کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب فراوانی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں, جب تنگی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. ایک تو یہ صفت متقین کی. دوسری صفت والکاظمین الغیظ, وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. تیسری صفت والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. چوتھی صفت واللہ یحب المحسنین, وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. پانچویں صفت والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم, کہ جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو کل کا انتظار نہیں کرتے بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو ایک گھونٹ, غصے کا گھونٹ جو پیتا ہے اللہ کو یہ بہت محبوب ہے. اور دوسرا گھونٹ صبر کا, مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ صبر کا کڑوا گھونٹ پی جاتا ہے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو یہ بہت پسند ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی میں مبتلا, اور 40 سال میں پہلی دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر. علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مصیبت کے وقت یا اسفا علی یوسف کہنے سے یہ معلوم ہوا کہ مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اس لیے کہ اگر پہلی امتوں میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت کے موقع پہ مشروع ہوتا تو اللہ کا پیغمبر انہی الفاظ کو دہراتا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے غم اور رنج میں جو تخفیف ہوتی ہے اس کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. غم ہو مصیبت ہو تو یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر یہ غم پہنچا تو کیا ہوا, ہم سب اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولئک هم المهتدون, ان کے اس صبر کی وجہ سے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اللہ کی طرف تفویض کرنے کی وجہ سے ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ اولئک هم المهتدون, اور وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں, ان کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالی ہدایت سے منور فرماتے ہیں. یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر. وابیضت عیناہ من الحزن, اور آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی. فہو کظیم, اور آپ جی ہی جی میں گھٹے جا رہے تھے. اب جب اتنے سالوں کے بعد انہوں نے یوسف کا نام سنا تو اپنے ابا کو صبر کی تلقین کرنے لگے. قالو تاللہ, انہوں نے کہا اللہ کی قسم, تفتأ تذکر یوسف, آپ برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے. مصیبتیں تو آتی ہیں، اولاد کبھی کبھی ضائع ہو جاتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، لیکن انسان مرور ایام سے ایسی مصیبتوں کو بھول جایا کرتا ہے۔ اور آپ 40 سال کے بعد بھی یوسف کو نہیں بھول سکے۔ تفتا تذکر یوسف، آپ تو یوسف کو برابر یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حرزن، یہاں تک کہ آپ گل جائیں گے، بالکل پگھل جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا بالکل ہی مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ بھئی کسی طرح یہ غم ختم ہو، کسی طرح یہ پریشانی گھر میں سے ختم ہو، ان کی بھی غلطی ہو گئی تھی، اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ والد محترم اپنے اس غم کو بھول جائیں۔ انہیں کیا پتا کہ والد محترم یوسف کو اتنا یاد کرنے والے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے صبر کا سبق دیتے ہو؟ قال، آپ نے فرمایا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، صبر کی تلقین تو تم مجھے اس وقت کرتے جب میں تم سے شکایت کرتا، کسی اور سے شکایت کرتا۔ تم نے 40 سال میں کبھی کسی کے سامنے یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے سنا؟ میں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرض و معروض پیش کر رہا ہوں۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے پریشانی اور اپنے رنج اور غم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم رکھتا ہوں جن باتوں کا علم تم نہیں رکھتے۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کتنے کریم ہیں، اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ اپنے بندوں پہ کیسی کیسی مہربانیاں فرماتے ہیں، اس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ یہ تو تم ہو جو 40 سال کے بعد یہ سمجھ رہے ہو کہ یوسف ضائع ہو گیا ہوگا اور اس پہ رونا نہیں چاہیے۔ اللہ کی کریمی اور اللہ کی رحیمی اور اللہ کے الطاف اور اللہ کی مہربانیوں پہ اور اللہ کے احسانات پہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ یوسف سے میری ملاقات ہوگی۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی صفات کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یا یہ کہ میری خواب میں ملک الموت سے ملاقات ہوئی ہے اور میں ملک الموت کو پوچھ چکا ہوں کہ یوسف زندہ ہے یا مر چکا ہے، اور ملک الموت مجھے بتا چکے ہیں کہ یوسف زندہ ہے اور تم سے ملاقات ہوگی۔ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے میں ان باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ یا پھر یہ کہ تمہیں بھی تو وہ خواب یاد ہے جو یوسف نے دیکھا تھا، کہ تم بھی سجدہ کریں گے اور میں بھی سجدہ کروں گا، اور میرا بیٹا یوسف بھی پیغمبر ہے، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، ابھی وہ محتاج تعبیر ہے، یوسف یقیناً زندہ ہوگا۔ جب تک اس خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوتی اس وقت تک یوسف مر نہیں سکتا، نہ میں مر سکتا ہوں۔ لہذا اللہ کی طرف سے اس خواب کے ذریعے مجھے یقین ہے کہ میری میرے بیٹے یوسف کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی۔ اور اب اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، یا بنی یذھبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اللہ کے یہاں کوئی چیز حسن اتفاق سے نہیں ہوتی اور کوئی چیز کوئی انسیڈنس نہیں ہوتی، یہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی تدبیریں ہیں۔ پہلے کبھی بھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ بھئی جا کر میرے بیٹے یوسف کو تلاش کرو، اب ملاقات کا وقت آ گیا ہے، آزمائش کا دور ختم ہو رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹو، اذھبوا، تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور تم تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو۔ بنیامین کا مصر میں ہونا تو یقینی ہے، لیکن بنیامین کے ساتھ ساتھ یوسف کو بھی تلاش کرو۔ یہ کلمات زبان پہ اللہ ہی تو لا رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جا کے بنیامین کو تلاش کرو یا جا کے اپنے بھائی یہودا کو لے آؤ، بلکہ یہ کہا کہ بنیامین اور یوسف کو تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں، میں تو پیغمبر ہوں اور تم پیغمبر کے بیٹے ہو، تم پیغمبر کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، یوسف کے ضائع ہونے کا یقین لے کر مت چلتے پھرتے رہو، امید رکھو، جاؤ نکلو واپس مصر چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو لاپتہ تھے، یوسف کو تلاش کرنا ہے، بنیامین کو تلاش کرنا ہے، تو بنیامین کا رخ تو طے تھا کہ وہ مصر میں ہے، تو سب سے پہلے مصر ہی چلے جاتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ بڑے بھائی، تو وہ تو آزاد تھے، انہیں کس نے گرفتار کیا تھا؟ تلاش تو بنیامین اور یوسف کو کرنا ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی اسپرٹ پیدا کی اور کہا کہ جاؤ اللہ پہ بھروسہ کر کے جاؤ، تلاش کرو۔ مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین بڑے بڑے گناہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ نمبر ایک شرک، بہت ہی خطرناک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ نمبر دو، آدمی کا گناہ کر کے خدا کے خوف سے بے نیاز ہو جانا۔ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے اور اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور تیسرا گناہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے وہ بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے سوا اور سہارا ہی کیا ہے؟ اور ایمان کی تعریف ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید ان دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ سے ڈرتا بھی رہے کہ میں جس طرح زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزار رہا ہوں، اللہ کے احکام جس طرح پورے کرنے چاہیے نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ جل جلالہ وامن والہ غفور اور رحیم بھی تو ہے، میری کوششوں کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں ثمرات بنائیں گے، اور جو کچھ لغزشیں ہوگی ان لغزشوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وامن والہ یہ اعلان فرمائے کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں سوائے ایک شخص کے، تو مجھے اللہ سے اتنا ڈر ہے کہ میں دل ہی دل میں سوچوں گا کہ یہ ایک شخص عمر ہی ہے، یہ عمر ہی ہے، باقی سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دے کہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں سوائے ایک شخص کے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے اتنی امید ہے کہ میں دل ہی دل میں سوچنے لگوں گا کہ جنت میں جانے والا بھی عمر ہی ہے۔ اتنا بیلنس ہو ایمان اور خوف، خوف اور امید کے درمیان۔ خوف کی وجہ سے مایوس ہو کر اعمال صالحہ کو ترک نہ کر دیں کہ جنت میں میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، اور میں اللہ جل جلالہ وامن والہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا، میں اتنا گنہگار، ایسا کر کے بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی غلط۔ اور امید اتنی باندھ لیتا ہے کہ اعمال صالحہ کرنے کا نام ہی نہیں اور کوشش کرنے کا نام ہی نہیں، اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس لیے میرے ان سارے گناہوں کے باوجود بغیر کوشش ہی مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ ادھر خوف کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے اور ادھر امید کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ خوف اتنا ہو کہ آدمی اپنی طاقت بھر کوشش کرے اللہ جل جلالہ وامن والہ کی فرما برداری کی، اور امیدیں اتنی ہو کہ بڑے سے بڑے گناہ میں بھی اگر مبتلا ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ میرے بیٹو مایوس نہ ہونا، یہودا بھی مل جائے گا، بنیامین بھی مل جائے گا اور یوسف بھی مل جائے گا، جاؤ تلاش کرو۔ یہ نو بھائی رخت سفر باندھ کر مصر کی طرف پھر روانہ ہوتے ہیں. یہ مصر کا ان کا تیسرا سفر ہے. انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں یہیں سے مزید عرض کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ قرآن کو اس کے آداب اور تجوید کے ساتھ صحیح صحیح پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور پڑھنے سے زیادہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علماء کرام کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ سمجھنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ سورہ یوسف میں جتنے اسباق ہمیں سمجھ میں آئے ہیں ان میں سے ہر ایک پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے, اور جو ایام ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں ان میں یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ہیں انہیں شرف قبول عطا فرمائے, اور جو ایام باقی رہ جاتے ہیں اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی خوب توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شب قدر ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کی اس رمضان کے مہینے میں مغفرت ہو گئی ہے اور جنہیں جہنم سے خلاصی مل گئی ہے, اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ فرمائے جن پہ حضرت جبریل کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اتری ہے, اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں اور پوری امت کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.